الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اس بات کو قبول کرو جس کی طرف وہ بلاتے ہیں اور جس میں تمہاری زندگی ہے، حیات ہے. یہ جو جتنی شریعت ہے، شریعت کے احکامات ہیں، اس میں ہمارے لیے حیات ہے، زندگی ہے. اور ان پر نہ چلنا یہ موت ہے. اسی کو فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندو، قصاص کے اندر، بدلے میں، قصاص میں، اگرچہ ایک جان اور پہلے ہی چلی گئی، ایک اور جا رہی ہے، لیکن تمہارے لیے اسی میں زندگی ہے، تمہاری زندگی اسی میں ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تو اس کو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ان باتوں کو قبول کرو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب تم کو ایسی بات کی طرف بلائیں جس میں جو تمہیں زندہ کر دے، زندگی بخشے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو آگے فرمایا، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یاد رکھو، جان لو. وَعْلَمُوا کا مطلب ہے جان لو، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالی حائل ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا جو حائل ہونا ہے، بیچ میں آ جانا، یہ ایک دعا میں بھی آتا ہے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسألوک من خشیتک ما تحول بھی بیننا و بین معاصیک. اے اللہ، میں آپ سے آپ کا اتنا خوف مانگتا ہوں کہ آپ میرے اور اپنی نافرمانی کے درمیان آپ حائل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتے ہیں تین طریقے سے. نمبر ایک، مومن کے دل اور مومن کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ اطاعت اور تقویٰ کی برکت سے کفر کو اس کے دل میں داخل نہیں ہونے دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کا حائل ہونا ہے بندے مومن بندے کے اور اس کے دل کے درمیان. اللہ حائل ہو جاتے ہیں, اس کو کفر سے روکتے ہیں. اس کا خاتمہ کفر پر نہیں ہوتا. اور فاسق اور اس کے دل کے درمیان اس طور پر حائل ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ سیاہ نقطے لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس میں قبول حق کی استعداد نہیں رہتی, حق کو قبول کرنے کی استعداد نہیں رہتی. یہی وجہ ہے, ایک صاحب کہ ایک نیک عالم کا ذکر آیا ایک صاحب کے پاس, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگے کیا کس کا نام لے دیا روزہ مکروہ ہو گیا, بڑے اللہ والے عالم, بھائی کس کا نام لے دیا آپ نے روزہ مکروہ ہو گیا. روزے میں تھے, رمضان کا مہینہ تھا, اس کے باوجود اتنی زبردست غیبت کی انہوں نے, بڑے اعلی کوالٹی کی غیبت کی. کس کا نام لے دیا میرا روزہ مکروہ ہو گیا. اس قدر بغض ہوتا ہے بعض لوگوں کو اہل علم سے, اہل تقویٰ سے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے کہ گناہ کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے, پھر حق کو قبول کرنے کی اہل حق کی طرح میلان ہی نہیں رہتا, نفرت ہو جاتی ہے. فاسق اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہوتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق حق نہیں دیتے. اللہ معاف فرمائے, یہ نوبت آ جاتی ہے. پھر کئی مرتبہ ہم نے حضرت سے یہ واقعہ سنا, کئی مرتبہ, وہیں نازم آباد میں جب حضرت رہا کرتے تھے تو فرمایا کہ وہ ایک آدمی کی موت کا وقت قریب ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم کلمہ پڑھ لو, تم توبہ کر لو. ہاں یہ کہا گیا اس سے کہ توبہ کر لو. ساری زندگی وہ غلط کاموں میں مشغول رہا, تو اس نے کہا کہ یہ جو تم اور باتیں بھی کر رہا تھا, اور توبہ کے معاملے میں اس کے الفاظ یہ تھے کہ یہ جو تم لفظ کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا, اور باتیں تو نکل رہی ہیں, یہ جو تم لفظ کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا میری زبان سے. یعنی توبہ تو ابھی آگے کی چیز ہے, توبہ کا لفظ ہی نکالنے سے اس کو محروم رکھا گیا. توبہ کرنا, توبہ کا اہتمام کرنا تو آگے کی بات ہے, توبہ کا لفظ نہیں نکال پا رہا تھا. یعنی نہیں, یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا میرے منہ سے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بندے کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں, پھر خیر کی اس کو توفیق نہیں ملتی. ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جو خیر ہم کر رہے ہیں نا, جو تسبیح تلاوت, یہ ہم اپنی صلاحیت سے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ اللہ تعالی کی توفیق سے ہے. اگر ہم خود کچھ کر رہے ہوتے تو ہم شیطان اور نفس کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں. یاد رکھیے, ہم یہاں نہ آتے, کسی گناہ کی جگہ پہ جاتے ہیں. اگر ہم خود سب کچھ کر رہے ہوتے اور اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں تو ہم آ ہی نہیں سکتے تھے. نفس اور شیطان تو بہت طاقتور ہیں ہمارے مقابلے میں, وہ نظر بھی نہیں آتے ہمیں, لہذا وہ کہیں کسی ایسی جگہ لے جاتے جہاں گناہ ہو رہا. یہ اللہ تعالی کی توفیق سے ہوتا ہے, گناہوں سے بچنا, نیکیوں کی توفیق اور تقویٰ کی توفیق اللہ تعالی کی عطا نعمت سے ہوتی ہے, اللہ کے انعام سے ہوتا ہے. یہ سب کچھ کار فرما تو فضل ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے, غلاموں کا نام ہو جاتا ہے, اور اصل تو اللہ تعالی کا فضل ہے جو کام کر رہا ہے پیچھے. مومن اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتے ہیں کہ اس کو کفر سے روکتے ہیں. نمبر دو, کافر اور فاسق کے دل اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں, یعنی اس کو پھر توفیق اطاعت نہیں ہوتی. مومن کے ساتھ الگ معاملہ, فاسق کے ساتھ الگ معاملہ, کافر کے ساتھ الگ معاملہ. تو یہ فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اچھی طرح جان لو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالی حائل ہو جاتے ہیں. اور جاؤ گے کہاں؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کے الفاظ آگے ہیں, تمہیں اللہ تعالی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. لہذا خیر کی بات سننے کے بعد ایک خاص دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی خیر کی بات سامنے آئے تو ایک خاص جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے, ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہاں اس کو کرنا چاہیے. بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اس خیر کے داعیے کی قدر کی جائے. یہ لطیفہ غیبی ہے, یہ مہمان ہے اللہ تعالیٰ کا. بزرگوں نے فرمایا یہ مہمان ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے, آپ نے دروازہ کھولا, اس نے آپ کو دیکھا, آپ نے اس کو دیکھا اور آپ اندر چلے گئے, کیا کرے گا پھر؟ واپس لوٹ جائے گا کہ بھائی یہ تو منہ نہیں لگا رہا, یہ گھر آنے کا نہیں ہے, بس چلو. یہی حال نیک خیالات کا ہے. یہ جو داعیہ پیدا ہوتا ہے اس کا یہی حال ہے. اگر اس کی قدر نہ کی, یہ مہمان ہے, آپ نے اس سے منہ موڑ لیا, یہ بھی منہ موڑ کے چلا جائے گا. فلاں کام کرنا چاہیے, فلاں کام اچھا ہے, یہ کرنا چاہیے, بس میں بھی ہے, اختیار میں بھی ہے. ایک صاحب کو ہم نے اپنے بزرگوں سے واقعہ سنا, ایک صاحب تھے, حضرت والا ہی سے سنا غالباً, کہ ایک صاحب تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کا موقع دیا, مال بھی تھا, اسباب بھی تھے, سب کچھ, وقت بھی ان کے پاس تھا, سب کچھ ہونے کے باوجود, اور ارادہ بھی کر لیا انہوں نے, ارادہ بھی کر لیا, لیکن اس ارادے کو ٹال دیا, بلا کسی شرعی مجبوری کے بغیر اس کو ٹال دیا. تھوڑے کچھ جیسے ہم لوگ ٹالتے ہیں آج کل, بچی کی شادی قریب ہے. یہ کیا بچی کی شادی قریب ہے اور حج میں کیا تعلق ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ ہوا کیا کہ یہ بات ٹلتی رہی ٹلتی رہی, یہاں تک کہ بڑھاپا آیا, پھر حج کی توفیق نہیں ہوئی, انتقال ہو گیا دنیا. اور حدیث میں آتا ہے جس نے استطاعت کے باوجود حج نہ کیا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. ہماری بلا سے کتنے سخت الفاظ ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, استطاعت تھی, وقت تھا, پیسہ تھا, اسباب تھے, پھر بھی آج نہیں کیا. جی کریں گے, ابھی تو بچیوں کی شادیاں ہو جائیں. اصل میں یہ جو ہم نے نکاح کو مشکل بنایا نا اپنی رسومات کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں پھر حج پہ جائیں گے. حالانکہ بچیوں کی شادیوں سے حج کا کوئی تعلق نہیں, وہ حج اپنی جگہ فرض ہے, اور بچیوں کی اچھی جگہ شادیاں کرنا اپنی جگہ فرض ہے, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو دین نے مشکل نہیں بنایا تھا, مشکل ہم نے اور رسم و رواج ہم ایسے ہمارے چل پڑے ہیں کہ ہم نے مشکل بنا لیا. ورنہ آج بھی ایسے لوگ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ان کے گھر میں شادی ہوئی اور وہ جیسے عشاء کے بعد ان کے سونے کا معمول ہے, اس وقت بھی عشاء کے بعد ہی سوئے, اس دن مغرب کے بعد سب کچھ ہو گیا, رخصتی ہو گئی, سب کچھ ہو, سب کچھ مکمل ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ واضح اعلان ہے, اگر تم تقویٰ کو اختیار نہیں کرو گے، نیکی کو اختیار نہیں کرو گے، اس پر قدرت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائیں گے، اور ایسا شخص فاسق ہے۔ فقہا نے بھی لکھا ہے کہ جو حج میں ٹال مٹول کرے یہ فاسق ہو جاتا ہے، چلتا پھرتا فاسق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل اور اس کے درمیان، بندے کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، پھر توفیق نہیں ملتی۔ اور جو اس پر عمل کر لے، اس کو خوش آمدید کہے، اللہ تعالیٰ کے اس مہمان کو خوش آمدید کہے، تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ سفر ہو رہا تھا، صحابہ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کچھ لوگوں کو ہم مدینہ منورہ میں پیچھے چھوڑ آئے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں ہیں، لیکن ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا، ہم کسی گھاٹی اور کسی وادی سے نہیں گزر رہے مگر وہ لوگ، وہ مدینے میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یہ کیسے؟ ایک طالب علمانہ اشکال تھا کہ وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ تو مدینہ منورہ میں ہے، آپ فرما رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ایک طالب علمانہ اشکال تھا کہ سمجھ لیں۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں وہ ہمارے ساتھ ہیں، حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا، کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے ہمارے ساتھ، ورنہ خواہش تو تھی، تمنا تو تھی ان کے آنے کی، عذر کی وجہ سے بیچارے نہ آ سکے۔ تولوا اعینہم تفیض من الدمع الا یجدوا ما ينفقون، قرآن میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں تم واپس چلے جاؤ، تم ابھی نہیں جا سکتے سفر پہ، تو وہ اس حالت میں مڑتے تھے کہ ان کی آنکھیں بہ رہی ہوتی تھیں، اللہ یجدوا ما ينفقون، آئے ہم حضور کے ساتھ نہیں جا سکے، حضور کا ساتھ ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اگرچہ ہم گھاٹیوں سے گزر رہے ہیں، وادیوں سے گزر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اپنی اس نیک نیتی کی وجہ سے، اس جذبے کی وجہ سے کہ اگر ہم استطاعت والے ہوتے تو ہم بھی جاتے ہیں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت بہت اچھا معاملہ فرمایا، میری مغفرت فرما دی، لیکن جو لوہار میرے پڑوس میں رہتا تھا وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا، تو پتا کرایا گیا کہ یہ خواب دیکھنے والے نے جستجو کی کہ بھئی کیا بات ہے، معلوم کیا کہ اس کا کیا عمل ایسا تھا جس سے وہ آگے بڑھ گیا۔ تو اس کی اہلیہ سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ ویسے تو سارے عام آدمی تھا، نماز روزہ وغیرہ سب کرتا تھا، ایک بات یہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ یہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر توفیق دے رکھی ہے، اگر میں تو دن بھر لوہا پیٹتا رہتا ہوں اور اس سے تھک جاتا ہوں، رات کو میں قیام نہیں کر سکتا، اگر میرے پاس بھی ایسی فرصت ہوتی تو میں بھی اس طرح قیام کرتا، رات کو میں بھی کھڑا ہوتا، کچھ نوافل پڑھتا، کچھ قرآن کی تلاوت کرتا۔ ایک بات تو اس کی یہ تھی، دوسرے یہ کہ وہ لوہا پیٹتے ہوئے جب لوہا کو ضرب لگانی ہوتی تھی تو وہ ہتھوڑے کو اوپر اٹھایا جاتا ہے، اس حالت میں اگر جب ہتھوڑا اوپر اٹھا ہوتا تھا اور اذان کی آواز آ جاتی تھی تو وہ ضرب پوری نہیں کرتا تھا، ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیتا تھا کہ اب اللہ کا حکم آ گیا، ہتھوڑا پیچھے پیچھے پھینک دیا، یہ نہیں کہ ضرب پوری کر لے، یہ بات تھی. فرمایا کہ وہ لوہار تو ہم سے بھی آگے بڑھ گیا. یہ جذبہ نیک کام کرنے کا، کاش میں بھی، اگر مجھے میرے پاس بھی استطاعت ہوتی تو میں بھی آگے بڑھ جاتا، میں بھی یہ کام کرتا. یہ ہے اس لطیفہ غیبی کی قدر، اللہ تعالی کے مہمان کی قدر. تو اس کو فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں زندہ کرنے والی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ دعوت دے رہے ہوں کسی ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے، تمہیں حیات روحانی عطا کرے، ورنہ زندگی تو ہے. حیات روحانی مراد ہے، تمہیں حیات روحانی دے، روحانی زندگی دینے والی چیزیں. تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکات، دیکھیں عقل کے خلاف. اللہ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قصاص میں ایک جان جا رہی ہے، مگر اللہ فرما رہے ہیں تمہاری زندگی ہے، تمہارے لیے زندگی ہے. اس میں زندگی جا رہی ہے مگر زندگی ہے. ما نقص صدقۃ من مال، صدقے میں مال جا رہا ہوتا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے نہیں، کم نہیں ہو رہا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا یعنی سود کے اندر مال آ رہا ہے، مال کی بڑھوتری نظر آ رہی ہے، اضافہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اللہ سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے. بالکل مشاہدے کے خلاف، آنکھوں سے کچھ نظر آ رہا ہے لیکن ہوتا کچھ ہے. اور بات یہی ہے جو سود والے ہیں، زندگی دیکھیں ان کی. ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے تو آدمی کی آمدنی کا پتہ اس کے خرچ سے چلتا ہے، خرچ سے، کہ اس کی آمدنی ہے کیسی، بس یہ معیار ہے. آدمی کی آمدنی کیسی ہے، حلال ہے حرام ہے، یہ اس کے خرچ سے پتہ چلے گا، اس کا خرچ کن چیزوں پر ہے، اس کا مال خرچ کن چیزوں پہ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، اگر حرام ہی چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے تو واقعی اس کا مال ٹھیک نہیں ہے، اور حلال اور نیک کاموں میں خرچ ہو رہا ہے تو بس یہی علامت ہے اس کا مال صحیح ہے، طیب ہے، پاک ہے. بہت دخل ہے اس کو اطاعت کو حلال مال میں. اسی لیے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیبات میں سے کھاؤ. طیبات میں سے، طیب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے بکرے کا گوشت ہے، حلال ہے، لیکن اگر حرام طریقے سے حاصل کیا تو طیب نہیں ہے، حلال ہے، طیب نہیں ہے. حلال الگ چیز ہے، حلال ہونا، پاکیزہ ہونا الگ چیز ہے. طیب بمانے پاکیزہ، حلال ہے، طیب نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم فرما رہا ہے طیبات میں سے کھاؤ. حلال تو ہے، وہ بکرے کا گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، جو چیزیں حلال ہیں، محللات ہیں، لیکن طیب کا بھی خیال رکھو اور پھر نیک عمل کرو. نیک عمل کی توفیق اس طرح ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالی حائل ہو جاتے ہیں دونوں طریقے سے. معصیت کو ایمان والوں، جو پکے ایمان والے ہیں، ان کے اور ان کے دل کے درمیان اللہ ایسے حائل ہوتے ہیں کہ معصیت کو، اپنی نافرمانی کو ان کے دل میں نہیں آنے دیتے. پھر یہ وہ بندے ہوتے ہیں جن سے کبھی کبھار نافرمانی ہوتی ہے، احیاناً جس کو کہتے ہیں کبھی کبھار، اور پھر ان کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس سے یہ اور آگے بڑھ پہنچ جاتے ہیں. اور فاسق بندوں کو उनको उन उन उनके दिल के दरमियान उनके और उनके दिल के दरमियान हाइल होते हैं कि उनके नेकी की तौफीक सल्ब कर ली जाती है। और वो ईमान वाले इनके और इनके कल्ब के दरमियान हाइल होते हैं। तीसरा तरीका कुफ्र से अल्लाह सुबहानहू व तआला हिफाजत फरमाते हैं नेकी और तकवा की बरकत से। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की वो बातें जिनमें तुम्हारी जिंदगी है, जो तुम्हें नजर नहीं आ रही लेकिन इसमें तुम्हारी जिंदगी है, जैसे जकात सदकात से माल कम हो रहा है लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं बढ़ता है, हज और उम्रे कसरत से करो तुम्हारे माल में इजाफा होगा, हालांकि हज और उम्रे में तो माल खर्च हो रहा है और बहुत ज्यादा खर्च होता है। आजकल का हज उम्रा आप समझते हैं कितना महंगा है, लेकिन फरमाया कि इससे माल बढ़ता है, सदके से माल बढ़ता है, तुम्हें कम होता हुआ नजर आ रहा है। किसास के अंदर जान जा रही है लेकिन इसमें जिंदगी है। और सूद के अंदर माल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन फरमाया कम होता है इससे। इसलिए फरमाया कि तू अकल में आए या ना आए जिंदगी है हमारी इसमें। लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ऐसी बातों की तरफ बुलाया जाए, तुमको अल्लाह के अहकामात बताए जाए, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन उनके अहादीस तुम्हारे सामने आए तो उनको कबूल कर लो। मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब कोई ऐसी आयत या कोई ऐसी हदीस जिसमें अल्लाह ताला ने कोई इनाम जिक्र किया हो कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये इनाम मिलेगा, तो फरमाया ये सोचा करो कि ये हदीस ये आयत हमारे अंदर है, और अगर कोई ऐसी वईद हो धमकाया गया हो कि देखो ये करोगे अगर ये अमल किया ये फुला बुरा अमल किया तो ये अजाब होगा, कोई ऐसी आयत सुनी या ऐसी हदीस सुनी तो फरमाते थे ये सोचा करो कि हम इस आयत में तो नहीं है या हम इस हदीस में हम तो नहीं है। मसलन कुर्ब कयामत की कोई अहादीस बहुत सारी अहादीस हैं वो सामने आई तो हम सोचना चाहिए हम तो इस हदीस में नहीं। हमारे एक दोस्त हैं आलिम हैं, उन्होंने वहां उनका वहां जाना हुआ उम्रे के मौके पर, उन्होंने एक इमारत में कयाम किया, मालूम हुआ कि वो इमारत एक ऐसे आदमी की है जिसके रेवड़ हैं बहुत सारे जानवरों के रेवड़ हैं, और इमारत भी उसी की थी, उसमें हाजी और उम्रा करने वाले आके ठहरते थे। कुछ उससे बेतकल्लुफी हुई इमारत के मालिक से तो उन्होंने एक हदीस सुनाई, और बेतकल्लुफी में यह भी कह दिया कि आप तो कयामत की जीती जागती अलामत हैं। उसने कहा वो कैसे? कहने लगे देखो हदीस में आता है कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक वो बकरियां और रेवड़ चराने वाले रेवड़ों के मालिक लंबी लंबी इमारतों के मालिक ना हो जाएं। ये अलामत है। अब ये कोई बुराई कोई बुरी चीज, बाज अलामतें ऐसी हैं जो बुराई के जुमरे में आती हैं, गुनाह के जुमरे में आती हैं। ये एक ऐसी अलामत है कि बुराई के जुमरे में नहीं आती लेकिन है अलामत बहरहाल कयामत की कि ऐसा होगा। तो वो ये हदीस सुनकर वो उस इमारत का मालिक रोने, उसकी और भी इमारतें थी, रोने लगा, उसकी आंखों से रोया है, आंसुओं से रोया है, यहां कयामत की अलामत मेरे अंदर। हालांकि ये कोई बुराई के साथ नहीं थी बहरहाल, लेकिन चूंकि है अलामत इसलिए उसको ये भी बुरा लगा। लेकिन कोई ऐसी मसलन मां बाप की नाफरमानी है, ये हमारे अंदर मौजूद है कयामत की अलामत में से, अगर ये मौजूद है तो वाकई बहुत फिक्रमंद होना चाहिए, जितना वो रोया था उससे ज्यादा तो हमें रोना चाहिए। और या दूसरी अलामत है इनको सोचना चाहिए, और नेक बातों पर ये सोचना चाहिए कि ये आयत हमारे अंदर है, ये हदीस हमारे अंदर है, और आया हम इस पर अमल कर सकते हैं, और अगर अमल कर सकते हो तो जरूर करना चाहिए, वरना फिर ये आगे फरमाया वालमु अन्न अल्लाह यहूलु बैन अल्मर्इ व कल्बी फअन्नहु इलैहि तुहशरून, कि अल्लाह सुभानहू व तआला आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाते हैं, वो इरादा भी करता है मगर इरादे पे अमल नहीं नसीब होता उसको। इसलिए दुआ मांगी सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह اللهم اني اسالك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا। ये दुआ तवील दुआ है, खुलासा यही है कि आप हाइल हो जाइए मेरे और अपनी नाफरमानी के दरमियान। इसीलिए फरमाया बाबु तौबती मफ्तूहुन मालम युगरगिर सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है जब तक के आदमी जब उस पर वो वक्त ना आ जाए कि वो कोई बात करना चाहे और उसकी जबान से गर 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 युगरगिर गरगरा युगरगिरु गरगरतन का मतलब ये है कि कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन वो बात तो ना निकले, अल्फाज तो ना निकले, गर 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 निकलने लगे जबान से, ये वो वक्त है कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। अब तौबा की तौफीक नहीं है, अब मौका नहीं तौबा का, इससे पहले पहले था। तो गुनाहों से बचना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मफहूम ही यही है, गुनाहों से बचना, नेकी करने की हिम्मत, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, हमारा कमाल नहीं है। और गुनाह करने के बाद कोई गुनाह हो जाए, नाफरमानी हो जाए, और होगी नाफरमानी, ऐसा थोड़ी है कि हम कोई नबी हैं या फरिश्ते हैं, ना हम नबी हैं ना फरिश्ते हैं, जब ये दोनों इन दोनों तबकों में से नहीं है तो गुनाह होंगे। तो फरमाया गुनाह होने के बाद जो तौबा की तौफीक है ये भी अल्लाह की आता है। वो जो तबूक से तीन सहाबा पीछे रह गए थे, तबूक की जंग में तीन सहाबा ऐसे थे जो पीछे रह गए थे, बाद में उनको नदामत हुई, लंबा किस्सा है, बाद में उनको नदामत हुई, तो उनके बारे में जो अल्फाज हैं कुरान करीम के वो ये हैं, सुम्मा ताबा अलैहिम लिया तूबू, फिर हमने उनको तौबा की तौफीक दी ताकि वो तौबा कर लें, हमने उनको हिम्मत दी और तौबा का मौका दिया कि वो तौबा कर लें। मालूम हुआ ये तौबा की तौफीक, ये तौबा का मौका ये भी अल्लाह ताला ही देते हैं। जालिम अभी है फुर्सत तौबा ना देर कर, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, जालिम अभी है फुर्सत तौबा ना देर कर, वो भी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया। लिहाजा बस यही एक ये जो हमारी जिंदगी है ना, कुछ भरोसा नहीं है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, ये हाल है इसका। और अब तो बहुत ज्यादा आदमी बैठे हुए हैं, सही बात हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, अचानक बस अटैक हुआ चले गए दुनिया से, कुछ भरोसा नहीं। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनसे पूछे ऐसा पहले नहीं होता था, जैसा ये हो रहा है बस बैठे बैठे आदमी चल दिया। आदमी एक अरसे तक पहले बीमार रहता था, उसको फिर इंतकाल होता था, अब तो ये ऐसा होने लगा है। हमारे हजरत मिजान फरमाते थे अब तो इमरजेंसी वीजे आ रहे हैं, इमरजेंसी वीजे आ रहे हैं। हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम पर यह मस्जिद है, जिनके नाम पर यह मदरसा है, हजरत ने अपने हुजरे में कमरे में खास ये शेर लिखकर लगाया हुआ था, جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، یہ دو شعر تھے، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، میں بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی جس سے وہ مہر لگاتے تھے، خطوط لکھتے وقت مہر لگائی جاتی ہے، اس انگوٹھی پر ایک تین کلمات کی ایک حدیث لکھی تھی، صرف تین الفاظ کی، کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو اس کو موت کا دھیان کافی ہے، موت کا دھیان کافی ہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو اس کو موت کا دھیان کافی ہے۔ جیسے پہلے بھی سنا چکا ہوں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آنا دلیل ہے جانے کی، آنا دلیل ہے جانے کی، آپ آئے ہیں دنیا میں یہ دلیل ہے کہ جانا پڑے گا، اس سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے موت کی۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے، وعمل لما بعد الموت، ہر آدمی اپنے نفس کو پہچانتا ہے، میرا نفس کون سے گناہ کی طرف مجھے زیادہ اکساتا ہے، ہر آدمی اپنی طبیعت کو جانتا ہے، اس کو اصلاح کرے، کسی اللہ والے سے اس کا علاج کروائے کہ میرے نفس میں کون کون، پہلے تو گناہوں کو سمجھنا چاہیے کون کون سے گناہ ہیں۔ جزاء الاعمال میں کہتا رہتا ہوں، اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جزاء الاعمال کو خریدنا چاہیے، اس میں جو گناہ لکھے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اس پہ نشان لگانا چاہیے ہمارے اندر کون کون سے گناہ پائے جا رہے ہیں، اور پھر ان کا علاج کروانا چاہیے۔ تو الکیس من دان نفسہ کا یہ مطلب ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو سمجھ جائے کہ میرا نفس کن کن گناہوں سے، کن کن راستوں سے وہ مجھے اللہ تعالی تک پہنچنے سے روک رہا ہے، وعامل لما بعد الموت، وہ پہچان لے، اس کا علاج کرائے اور موت کے بعد کے لیے عمل شروع کر دے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے ڈال دے، بس جیسا اس نے کہا ہاں ہاں جی آمنا وصدقنا، بس اس کے پیچھے چل پڑے، یہ فرمایا یہ عاجز ہے، بیکار آدمی ہے۔ وتمنا علی اللہ، اور پھر اللہ سے تمنا ہے کہ اللہ بڑے رزاق ہیں، غفور ہیں، رحیم ہیں۔ حضرت فرماتے تھے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ، کہ دکان کو تالے لگاؤ، کوئی کہے کہ جی دکان کیوں نہیں جا رہے، دفتر کیوں نہیں جا رہے، کہ جی اللہ بہت رزاق ہے۔ بھئی یہاں جب اس بات کو ہم نہیں مانتے، صفت رزاقیت پر ایمان رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں ہاں نہیں رزاق ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن دکان بھی جانا چاہیے، تو یہاں یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے لیکن گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، تقوی بھی اختیار کرنا چاہیے، جان لڑانی چاہیے، جیسے ہم مال کمانے میں جان لڑاتے ہیں، اگرچہ رزاقیت پر یقین ہے اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے پر، لیکن پورا زور لگاتے ہیں، پوری صلاحیتیں صرف کرتے ہیں مال کمانے میں، ہاں ایمان ہے رزاق ہے اللہ تعالیٰ، اسی طرح جیسے اللہ غفور الرحیم ہے لیکن تقوی اختیار کرنے میں بھی جان لڑا دینی چاہیے، پوری صلاحیت صرف کر دینی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ایسا ڈرو، اتنا ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، یعنی جھونک دو اپنی ساری صلاحیت کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور الحمدللہ گلشن اقبال میں اجتماع بھی ہو رہا ہے، یہ دو تین دن کی یہ چھٹی ہے، وہاں ہمارے بزرگوں نے یہ وقت، اس کی قدردانی ہو جائے، یہ وقت صحیح مصرف میں خرچ ہو جائے، اس کے لیے وہاں الحمدللہ اجتماع بھی ہو رہا ہے، جن کو اللہ توفیق دیں ان کو وہاں بھی شریک ہونا چاہیے، وہاں بھی جانا چاہیے، وہاں اکابر علماء تشریف لائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے بیانات، اب جمعے سے یہ اجتماع شروع ہو رہا ہے اور اتوار کی جو آخری نشست ہوگی وہ یہیں ہوگی انشاءاللہ، ظہر سے پہلے اتوار کی آخری نشست یہاں ہوگی، باقی اجتماع وہیں جاری رہے گا، آج بھی کل پورا دن انشاءاللہ تعالی، اور اتوار کی صبح کی نشست بھی وہیں ہوگی، اس کے بعد یہاں سب تشریف لائیں گے اور یہاں ناشتہ بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.